میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
حدیث پاک میں نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ذکر مبارک کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن مشتبہ، امام حسن مشتبہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو آپ نے بڑی ہی ہمت صبر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ خود آپ کے اپنے فضائل بھی موجود ہیں، چنانچہ چونکہ وقت بہت کم ہے لہذا میں کوشش کروں گا تھوڑا تیزی کے ساتھ یہ ان تک ان کے کچھ بھی فضائل اور صبر کے جو واقعات ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ پاک ہمارے اوقات میں برکت بھی عطا فرمائے اور ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ برتن ہے جس میں سالن اور کھانا ہے، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں انہیں رب کا سلام اور میرا سلام فرمائیے گا، اور انہیں جنت کے اس گھر کی بشارت دے دیں جو ایک موتی کا ہے، نہ اس میں شور ہے نہ کوئی تکلیف۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اور ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبردست اس میں فضیلت ہے۔ ایک تو اللہ پاک کی بارگاہ سے سلام آنا، اور جبریل امین نے بھی سلام کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کی زوجہ ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں سالن ہے، کتنی بات چل رہی ہے نا، ان کے ہاتھ میں یہ ہے، اور جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں رب کا اور میرا سلام پہنچائیں، اور انہیں جنت کے اس گھر کی بشارت، یعنی جنت کی بشارت یہ ایک الگ ورڈ ہے، مگر یہاں کیا فرما، جنت کے اس گھر کی بشارت دیں۔ کوئی خاص گھر ہے جنت کا، وہ خاص جنت کا گھر کون سا ہے، اس کی ایک خوبی یہ بیان ہوئی جو موتی کا ہے، اور ایک خوبی یہ بیان ہوئی کہ اس میں شور نہیں ہے، اور ایک اور خوبی بیان ہوئی اس میں تکلیف بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جنت کے گھر میں تکلیف نہیں ہے، مگر یہاں خصوصیت کے ساتھ بیان ہوا. اس پر بڑا خوبصورت کلام ہمارے علماء نے فرمایا، ایک ایسا گھر جس میں شور اور تکلیف نہ ہو، اس کو الگ سے بیان کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وجہ ایک یہ بیان ہوئی ہے کہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو گھرانہ تیار کیا، آپ کی شہزادیاں اور آپ کی اپنی زندگی کا انداز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں تشریف لے جانا، عبادت کرنا، آپ کا کھانا لے کے جانا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے واپس گھر پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا، آپ کے دکھوں میں، آپ کی پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دینا، یہ ساری چیزیں جو آپ نے کی اور ایک ایسا گھر تیار کیا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا پرسکون ماحول آپ کی ایک کوششوں سے ایک تیار ہوا، کہ اللہ پاک نے اس کے بدلے میں ایک ایسے جنت کے گھر کی بشارت دی کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی. اور یہ ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے اس سے بڑا سبق ہے. آپ بڑی صبر والی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صبر والی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، تو حالات آپ کے سامنے پیدا ہوئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب تکالیف کا دور شروع ہوا، تو آپ کے صبر کے دن بھی اس وقت بڑے زبردست شروع ہوئے. کفار ویسے ہی دشمنیوں پر اترے ہوئے تھے. اب اس میں آپ کے یہاں بیٹے کی جب ولادت ہوئی، جن کا نام عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، کیا وہ انتقال کا صدمہ کم ہوتا ہے ماں کے لیے؟ انتقال کا صدمہ کم تو نہیں ہوتا ماں کے لیے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، والد کے لیے بھی ہوتا ہے، ماں کے لیے بھی ہوتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ ایک صدمہ کم نہ تھا کہ بیٹا چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ساتھ کفار کا تانا دینا کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی. اس پر جو آپ کا صبر و تحمل پایا جاتا ہے، اللہ اللہ. اب چونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے کافی ذکر کرنا ہے اور بھی، تو یہ ایک آپ کا صبر کا واقعہ بڑا پایا جاتا ہے اور اس کی تفصیل بھی ہے. دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سوشل بائیکاٹ کا سلسلہ شروع کیا کفار مکہ نے، اور شعب ابی طالب کا جو معاملہ ہوا، 3 سال ایک جگہ میں بند، نہ راشن پہنچے، نہ کھانا پہنچے، نہ پانی پہنچے، کچھ بھی نہیں پہنچے، بڑے بچے بوڑھے سب کے سب جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سارے مطلب کے تکالیف میں ہیں، اور ایک بڑا مطلب کہ یہ ایک ظلم و ستم کیا تھا کفار مکہ نے. اب جب ہم حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں، تو آپ بڑی امیر تھی، بڑا امیر تھی، آپ کے والد صاحب بہت امیر تھے، آپ کا گھرانہ بڑا، مطلب ہمارے ایک بڑا گھرانہ سوچیں کہ بہت امیر گھرانہ ہو، بہت بڑا بزنس ہو، بہت بڑا مال و اسباب ہو، بہت بڑا گھر ہو، اور فل مطلب کہ وہ ایسا بیک گراؤنڈ ہو، تو ان کی اپنی زندگی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے نا. حضرت ام المومنین کا ایک ایسا ہی فیملی بیک گراؤنڈ تھا، امیر امیر کبیر، آپ کا مال مشہور تھا، آپ کا اپنا انداز، آپ کے اپنا کردار بڑا ماشاءاللہ مشہور تھا. اور ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ وہ جو شعب ابی طالب کی جو زندگی تھی، جس میں کھانے پینے کی تکالیف تھی، اناج تک نہیں آ رہا تھا، بھوک پیاس، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پریشانی کے دنوں میں آپ کا صبر و تحمل کے ساتھ رہنا، یہ آپ کا حصہ تھا، آپ کا بڑا حصہ تھا. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، یعنی جو غم کا سال کہلاتا ہے، اس غم کے سال میں ایک یہ تھا کہ اس سال آپ کا بھی انتقال ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین تھے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو کافی یاد کرتے تھے. حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت یاد کرتے تھے، دیگر امہات المومنین کے سامنے بھی. اور آپ نے بڑی طرح سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور جس کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اس وقت جو آپ نے آپ کو تسلی دی، آپ کو دھارس دی، آپ کی صفات، آپ کی خوبیاں بیان کی ام المومنین نے، یہ اپنی مثال آپ ہے. تو آپ بڑی صابرہ خاتون تھی، اور بڑی بڑی مصیبتوں پر آپ نے صبر کیا، اور نہ صرف صبر کیا بلکہ ایک خود خوبصورت سا باڈی لینگویج ہوتی ہے، خوبصورت انداز اختیار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمت دلانا، حالانکہ آپ تو یہ سب ہماری تعلیم و تربیت کا حصہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، یہ دکھ کے دنوں میں رہنا ہے نا، یہ آسان نہیں ہوتا، سکھ میں تو سارے ساتھ دے دیتے ہیں، اندھیرے میں تو سایہ تک ساتھ چھوڑ دیتا ہے، بندے کا سایہ بھی اگر اندھیرے اندھیرا آ جائے تو بندے کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مگر قربان جاؤ ام المومنین سیدتنا قدیت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر پر، استقامت پر، حوصلے پر، ہمت پر، بردباری پر اور اولاد کی تربیت پر. جی ہاں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہی کی شہزادی ہے، دیگر شہزادیوں کی تربیت، بیٹوں کے دنیا سے جانے کا غم، یہ سب کچھ تھا، اور یہ صبر والی خاتون تھی، صبر والی خاتون تھی، تحمل والی. ہمارے یہاں تو چیکو پکار ہو جاتا ہے، تھوڑے سے حالات خراب ہو تو عورتیں چیخنا شروع کر دیتی، تھوڑے سے حالات خراب ہو تو ماں بیٹے سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، بیوی شوہر سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، بہن بھائی سے لڑنا شروع کر دیتی ہے. یہ خاص میں باتیں اپنی ان اسلامی بہنوں کے لیے کر رہا ہوں جو گھروں میں بیٹھ کر، اگر ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارا بیان سن رہی ہوں، کہ میری اسلامی بہنوں صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، دکھ میں ساتھ دینے کی عادت پیدا کریں، مصیبت میں ساتھ دینے کی عادت پیدا کریں. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ اسی کو مصیبت آ جائے، اولاد کے تعلق سے، مال کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے، کسی بھی طریقے سے تعلق سے، تو واویلا کرنا، چیخنا چلانا اس کے بجائے صبر سے کام لیا کریں، کہ صبر سے جو کام لے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں ہیں، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں ہیں. کہ صبر کے تعلق سے قرآن کریم میں اتنی خوبصورت بات ہے، قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین، اور خوشخبری سناؤ صبر والوں کو، صبر والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں مصیبتیں پریشانی آتی ہیں، اولاد میں آتی ہیں، دکھ درد آتے ہیں، آپ کو بھی آتے ہوں گے، گھر میں جو ہیں ان کو بھی آتے ہوں گے، سب کو آتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں جیے اور آپ کو کوئی تکلیف اور مصیبت نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی نے کہا یار غم و دکھ سے تنگ آ گیا، کوئی حساب بتاؤ یار، یہ غم و دکھوں سے جان چھوٹ جائے، اب برداشت نہیں ہوتا. حالانکہ یہ نہیں ہے برداشت آپ کو کرنا چاہیے، کہ اللہ پاک کسی جان پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. خیر، ان سے گفتگو چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یار کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کہ یار غم و دکھوں سے جان چھوٹ جائے. ایک ہی جگہ ہے جہاں غم و دکھ نہیں ہے، کہاں ہے؟ جنت. جنت ہے جہاں غم نہیں ہے، جہاں حزن نہیں ہے، جہاں ملال نہیں ہے، جہاں دکھ نہیں ہے، افسردگی نہیں ہے، وہ تو جنت ہے. دنیا تو غموں سے گھیری ہوئی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی غم کو دکھ لگا ہوا ہے، کبھی جان میں، کبھی مال میں، کبھی کس میں، کبھی کس میں، کبھی کس میں، غم اور دکھوں سے گھیری ہوئی دنیا. اور پھر اس پر صبر کرنے والوں کو اجر بھی آ جاتا ہے. یعنی بس صبر کے موقع کب ملے گے؟ نعمت تو بندہ شکر کرے گا نا، صبر تو مصیبت پر کرے گا. آسانی پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، تکلیف پر بندہ صبر کرتا ہے. کوئی چیز اولاد پیدا ہوگی تو شکر کرے گا نا، اولاد دنیا سے جائے گی تو صبر کرے گا، مال آئے گا تو شکر کرے گا، مال جائے گا تو صبر کرے گا، قرض چڑھے گا، مصیبت آئے گی تو صبر کرے گا، اترے گا تو شکر کرے گا. تو بندہ مصیبت آئے گی تو اس پر صبر کرے گا نا، وہ مصیبت تو آتی ہے، اور پھر اس پر اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا اور ان کے تکلیف دینے پر صبر کرتا ہے. جب لوگوں میں رہیں گے تو تکلیف تو ہوگی، اب ملیں گے جلیں گے، اب یہاں اتنے سارے ہزاروں اسلامی بھائی موجود ہیں، کسی کو کسی سے تکلیف تو پہنچے گی نا، جب گاڑیاں اتنی ساری راستے پہ چلے گی، ٹریفک چلے گا، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹھک ٹھک تو ہوتی ہے، نہیں ہوتی بھائی؟ تو جب آپ لوگوں میں رہیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو پہنچے گی، کسی کی زبان سے پہنچے گی، انداز سے پہنچے گی، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے میں تکلیف تو ہوتی ہے بندے کو. تو آپ جب لوگوں میں رہیں گے تو تکلیف تو ہوگی، یا آپ کو کسی سے ہو رہی ہوگی یا کسی کو آپ سے ہو رہی ہوگی. وہ مومن جو لوگوں سے مل جل رکھتا ہے، ملتا جلتا ہے اور ان کے تکلیف دینے پر صبر کرتا ہے، اس کا ثواب اس مومن سے زیادہ ہے جو لوگوں سے مل جل نہیں رکھتا اور ان کی تکلیف پہنچانے پر صبر نہیں کرتا. لوگوں میں رہنے میں جو تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے کسی بندے کو صبر سے بہتر اور وسعت والی کوئی بھلائی عطا نہیں فرمائی. اتنا اہم ہے یہ صبر کا معاملہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، زیادہ ثواب سخت آزمائش پر ہی ہے. اور اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے. تو جو اس کی قضا پر جو اللہ پاک نے مقدر کیا راضی ہو اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے. اللہ پاک نے جیسا ہمارے لیے مقدر کیا، بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہے. ایک اور حدیث سنیے، جس نے ایک مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا، اللہ پاک اس کے لیے 300 درجات دکھے گا. ہر ایک درجے کے درمیان زمین اور آسمان کا فاصلہ ہوگا. ایسے 300 درجات اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث سنیے، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے تو مجھے اسے حیا آتی ہے کہ بروز قیامت میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. امید کی جا سکتی ہے کہ ایسے کو اللہ پاک بے حساب مغفرت سے نواز دے. تو اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ صبر والے گھرانے تھے جن کا میں آپ کو جن کے میں آپ کو واقعات بیان کر رہا ہوں، اور یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا. اور اہل بیت کے گھرانے کے فضائل کیا بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صبح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ پر کالی اون کی مخلوط چادر تھی. امام حسن آئے تو حضور نے انہیں چادر میں داخل فرما لیا. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کو بھی اس چادر میں داخل فرما لیا. پھر آپ کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف حاضر ہوئی تو آپ نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا. پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آئے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا اور فرمایا، اے نبی کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے، تم کو خوب پاک و صاف فرمائے. ان سب کو آپ نے اپنی چادر مبارک میں داخل فرما لیا. یہ آپ کی بہترین اور بہت عمدہ شفقت تھی. ایک اور حدیث پاک کا ایک حصہ بھی آپ کو سناتا ہوں تاکہ اہل بیت اطہار کے اور فضائل ہمارے سامنے ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، دو چیزیں، وہ عظیم چیزیں، دو بڑی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جن میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، یعنی قرآن. تم اللہ کی کتاب لو، اسے مضبوط پکڑو. پھر کتاب اللہ پر ابھارا اور اس پر عمل کرنے پر آپ نے رغبت دی. پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت، میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک سے ڈراتا ہوں. یعنی اس کی شرح میں مفتی احمد یار کا نیمی لکھتے ہیں، یعنی میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کی نافرمانی بے ادبی بھول کر بھی نہ کرنا ورنہ دین کھو بیٹھو گے. تو اہل بیت سے محبت یہ ضروری ہے. اور ہم جن کا ذکر کر رہے وہ ان کا تو ایک سعادت، ان کو تو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے، صحابی ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابیہ ہیں، امام حسن امام حسین بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی.
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی
سب صحابیات بھی
جنتی جنتی
یہ جنتی ہے ہر صحابی جنتی ہے ہر صحابی کیا ہے جنتی ہے میام خاص ذکر کر رہے ہیں اہل بیت اطہار کے ان مخصوص ناموں کا جن کا میں ابھی آپ کو ذکر کر رہا ہوں اور اہل بیت کے یہ خاص ان کے الگ سے فضائل بیان ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں تو ہم آج کی خصوصیت ہے ان کی کہ ان کا ذکر کیا جائے اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی فاطمہ حسن حسین سے فرمایا کس سے فرمایا علی فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا جو ان سے لڑے ان کے تعلق سے فرمایا جو ان سے لڑے میں ان سے لڑنے والا ہوں اور جو ان سے سلو کرے میں ان سے سلو جاؤں یعنی کتنا اپنا اس میں تعلق ہے اپنا پن کتنا ہے واہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان کی جو فضائل ہے ان کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کو بھی بڑا آزمائی سے گزرنا پڑا اسپیشلی ایک تو آپ کا اپنا جو گھر کا عالم تھا کھانے کے مسائل پینے کے مسائل آمدنی کے تعلق سے یہ اہل بیت کا گھرانہ کئی دنوں تو بھوکا رہتا تھا مگر آپ صبر والے تھے اچھا صبر والے بھی تھے اور سخی بھی تھے جو جس کے پاس ایسی مسائل جیسے کہ گھر میں نہیں ہے کھانے پینے کا اور کبھی کوئی آ جائے کھانا تو وہ پھر کھائے گا نا مگر نہیں تھا یہ گھرانے کا کچھ شان ہی کچھ اور تھی کہ اس حالت میں بھی اگر کوئی چیز آ جائے اور کوئی مانگنے والا آ جائے تو یہ سخیوں کا گھرانہ تھا یہ سخاوت گھرانہ دیا کر دیتے عطا کر دیتے ایسا گھرانہ تھا آپ بھی شہید ہوئے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم بھی شہید ہوئے اور اس وقت جو فتنہ برپا تھا اس میں جن کے شہادتوں کی پلاننگ کی گئی تھی ان میں ایک آپ بھی تھے جن کو باقاعدہ پری پلان شہید کیا گیا ہے فجر کی نماز میں اور آپ کو شہید کیا گیا امام حسن مشتبہ زہر دے کر شہید کیے گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جب ہم زندگی کو دیکھتے صبر والے زندگی دیکھتے اتنی گھریلو کام کاج میں تکالیف تھی کہ خود آپ کو مشورہ دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خادمہ لے لیں کوئی کنیز لے لیں مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کنیز دینے کے بجائے خادمہ دینے کے بجائے تسویہ فاطمہ عطا فرما دیتے ہیں جنہیں تسویہ فاطمہ سے یاد کرتے ہیں ہاتھوں میں چھالے پڑ جانا چکی پیس پیس کر یہ گھریلو تھا اور پھر اس میں تلاوت بھی ہے پھر اس میں عبادت بھی ہے بچوں کی پرورش بھی ہے ان کی تربیت بھی ہے کمال ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے حق ادا کرنا ہے شوہر کا ماں ہونے کی حیثیت سے حق ادا کرنا ہے ماں کا اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے حق ادا کرنا ہے بابا جان کا بیٹی ہو تو خاتون جنت جیسی ماں ہو تو خاتون جنت جیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب سیرت ہے بطور ماں پڑھتے ہیں نا انہیں ماں کے طور پر کمال ہے جس ماں کے بیٹے حسن اور حسین وہ ماں کیسی ہوگی یار وہ ماں کیسی ہوگی ماں باپ کا فیضان کیسا ملا ہے امام حسن مشتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو آپ کھڑی ہو جاتی تھی بیٹی ہے نا کھڑی ہو جاتی تھی والد صاحب کا استقبال کرتی تھی یہ کمال کی کمال کمال اور جب تک آپ دنیا میں حیات رہی دنیا میں رہی میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی نہیں دی نہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی رہے
عشق رسول بھی ایسا ہی تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھا, بس اسی وقت مسکرائی جب آپ کو یہ پتا چلا کہ میرے جنازے کی ترتیب ایسی ہوگی کہ اسے کسی غیر محرم کو میرا کفن دیکھنے کے بھی کا بھی مطلب کہ وہ نہیں ہوگا, وہ کفن بھی نہیں دیکھ سکے گا. تو یہ آپ کے پردے کی حفاظت کی خوشی میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. یہ تھی میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صبر کرنے والے, شکر کرنے والے, دعائیں کرنے والے, عبادت کرنے والے, اللہ پاک ان صبر کرنے والوں کا صدقہ آپ کو اور مجھے بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام حسن مشتبہ امام حسین کے بڑے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں. ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی, کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان قل ہو اللہ احد لکھی ہوئی ہے. آپ کے اہل بیت میں سے بہت خوشی ہوئی کہ دونوں آنکھوں کے درمیان یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے. لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چند ہی روز کی رہ گئی ہے. اس کی تعبیر یہ تھی, اور یہ تعبیر درست ثابت ہوئی, اور قریب ہی چند ہی دنوں میں آپ کو زہر دے دیا گیا. زہر کے اثر سے آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر خارج ہو رہے تھے. اتنا خطرناک زہر دیا گیا تھا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور اس سلسلے میں 40 دنوں تک آپ سخت تکلیف میں مبتلا رہے. 40 روز انتقال سے کچھ دیر پہلے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دریا اور پوچھا کہ بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا؟ جواب سنو. فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا بے شک سزا ملے گی. تو امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ پاک منتقم حقیقی ہے, وہ بدلہ لے گا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا کیا جائے. مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے. اللہ کیا شان ہے میرے آقا امام حسن مشتبہ کی, اور کتنی خوبصورت میسج ہے آپ کے غلاموں کے لیے کہ اگر وہی ہے جس کے بارے میں میں گمان کرتا ہوں تو اللہ پاک اسے بدلہ لے لے گا. وہی وہ منتقم حقیقی ہے, وہ سخت آزمائش میں آئے گا, وہ سخت مصیبت میں آئے گا, مگر اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو. اللہ, اور مجھے اس سے پہلے بھی کئی بار زہر دیا گیا ہے. اتنی بلند ہمت اور اتنا زبردست علم و بردباری اور معافی کا اتنا زبردست معاملہ حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کو بتا گئے کہ میرے غلاموں اور میرے ماننے والوں معاف کرنا اختیار کرو. قرآن میں خذ العفو اے حبیب معاف کرنا اختیار کیجیے. ہم تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, معاذ اللہ یہاں تو ہم بدگمانیاں کرتے ہیں. یہاں تو مطلب کہ آپ کا تو یہ حلم تھا, آپ کا تو برداشت تھا, آپ کا تو صبر تھا, آپ کی تو تعلیم و تربیت ہے اپنے غلاموں کے لیے, لیکن ان غلاموں کو کیا ہو گیا؟
جھوٹ میں نام لے لیتے کسی کا, اب اس فلاں نے کیا ہوگا, فلاں نے کرایا, اس نے جادو کیا ہوگا, اس نے نظر بند کرائی ہوگی, اس نے فلاں کر, اس نے تعویذ دبا دیا, ارے بھائی تو ہی رہ گیا ہے, تیرا ہی تعویذ دبائیں گے سارے سارے, تو ہے کون کہ تیرا کوئی تعویذ دبائے گا؟ کیا خصوصیت کیا ہے آپ کی؟ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے بھیا. ہر آدمی ہر اپنے آپ طور پہ دکان پہ دو چار دن تک گاہک نہیں آ رہا, یار معلوم کرو کسی نے یار کوئی نظر بدر تو نہیں کرا دیا. بھائی تمہیں کون نظر کرائے گا بھیا؟ خالی نظر ہی نظر نہیں ہوتی, ایسا نہیں کہتا, نظر بد ہوتی ہے, جادو ہوتا ہے, اس کا انکار نہیں کرتا ہے. کیا ہر ایک کو جادو ہو رہا ہے؟ خود اپنے حال پہ بھی غور کرو. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھنی, جمع سے نمازیں نہیں پڑھنی, جھوٹ بولنا ہے, دھوکہ دینا ہے, ماں باپ کو ستانا ہے, دنیا بھر کے ساتھ زیادتیاں کرنی ہے, فریب کہہ رہا ہے, بد دیانتی کرنی ہے, ملاوٹ کرنی ہے, اور آپ بولو کچھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ مجھے کیسے آپ پریشان کریں لوگوں کو, گناہ کریں, تکلیفیں دیں, اور آپ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, سینس لیس, یہ بیوقوفوں والی باتیں. کیسے ہو سکتا ہے آپ دیوار پر سر مارو اور آپ کو لگے گا نہیں؟ ہاں میں دیوار پر سر ماروں گا مجھے نہیں لگا, مار کر دیکھو تو پتا چلے گا. نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. جو برا کرے گا نا وہ برا دیکھے گا, ٹھیک ہے؟ جو بھلا کرے گا وہ بھلا دے گا. یہ یاد کر کے جائیں. ہم نے تو آج تک کسی کا برا نہیں کیا. ارے بھیا بھلا کیا کس کا ہے؟ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ برا کہتا کس کو ہے. آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہے, آپ کے بیوی بچے آپ سے خوش نہیں ہے, بہنیں آپ سے خوش نہیں ہے, بھائی آپ سے خوش نہیں ہے, پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے, گاہک آپ سے مال لیتے ہوئے ڈرتا ہے. آپ بولتے ہم نے آج تک کس کا برا کیا؟ بھلا کیا کس کا ہے آپ نے؟ تو ایسے کئی لوگ ہیں جو جن کو شاید بھلائی برائی کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے, اپنی زندگی جی رہے ہوتے اور پھر کہتے مجھ پہ کچھ ہو گیا. بھائی کچھ نہیں, آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی آپ پر مصیبت اور پریشانی آئی ہے. اب تم رشتے داری کاٹو گے اور تم کہو گے تمہیں برکت ملے گی, کیسے ہو سکتا ہے؟ برکت چاہیے تو رشتے داری نبھاؤ, صلہ رحمی کرو, اللہ پاک تمہیں برکت دے گا, جمع سے نماز پڑھو اللہ پاک برکت دے گا, جھوٹ چھوڑو اللہ رزق میں برکت دے گا, حلال اسی کماؤ اللہ تمہیں برکت دے گا, سچ بولو اللہ برکت دے گا, غیبت چھوڑو اللہ برکت دے گا. اب جو چھوڑنے کا ہے وہ چھوڑ نہیں رہے, اور جسے پکڑنا نہیں چاہیے اس کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے. پھر کہتے جناب کچھ ہو گیا ہے, اپنے ہاتھوں ہی کچھ ہوا ہے, اور کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بدگمانی ہم کرتے ہیں, فلاں نے کرا دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا. بھائی آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے؟ کوئی شرعی ثبوت نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس ایسے ہی چلا رہے ہوتے ہیں. تو میرے پیارے صاحب بھائیو میں سیکھنا چاہیے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد کہ اگر وہی ہے جس کے بارے میں میں گمان کرتا ہوں تو اللہ پاک اس منتقی میں حقیقی ہے, وہ انتقام لے لے گا, اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کو مصیبت میں مبتلا کیا جائے. اپنی زبان کو روکے رکھو میرے پیارے اسلام بھائیو, اپنی زبان کو روکے رکھے. زبان کی وجہ سے بہت سارے فتنے برپا ہو رہے ہیں, زبان کی وجہ سے. اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں, نہ بولیں کسی کے بارے میں, اس طرح مطلب کمزور باتیں کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, چگلیاں کرتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, اللہ کی پناہ بنے گا کیا ہم لوگوں کا؟ ہم جن کا ذکر کرتے ہیں ان کی سیرت ہے ہمارے سامنے, معاف کرنے والے تھے, درگزر کرنے والے تھے, صبر کرنے والے تھے, ایک دوسرے کے معاملے میں کس قدر یہ خیر خواہ تھے. آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ اتنے ہزاروں عاشقان صحابہ اور عاشقان اہل بیت الحمدللہ یہاں اس وقت جمع ہوئے ہیں, کیا ہم سب اپنے اندر یہ بات پیدا نہیں کر سکتے کہ ہم کیفیت اسی پیدا کرے کہ یار مجھ سے آج تک آج کے بعد کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ ارے حدیث موجود ہے کہ مومن وہ جس کی زبان اور ہاتھ ہے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. زبان اور ہاتھ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹانگ کی اجازت ہے کہ زبان اور ہاتھ کا ذکر آئے نا لات مارو. یعنی یہ خاص طور پر حدیث پاک شرح میں لکھا ہے, خاص طور پر جو زبان اور ہاتھ کا ذکر آیا کہ زیادہ تر لوگوں کو تکلیف زبان اور ہاتھ سے دی جاتی ہے, زبان سے سب سے زیادہ تکلیف دی جاتی ہے. ہر کوئی ہاتھ نہیں چلاتا زبان تو جس کو دیکھو بوڑھا آدمی بھی زبان چلاتا ہے جس کا ہاتھ صحیح چلتا نہیں ہے ہاتھ تو بےچارے کو ریشہ تاری ہے زبان چل رہی ہے بوڑھے آدمی کی بھی زبان قابو میں نہیں آتی بعض اوقات کیا بوڑھا کیا جوان ایک تعداد زبان کے فتنے میں مبتلا جھوٹ بول دے گی غیبت کر دے گی دل آزاری کر دے گی جھاڑ دے گی ایک عاشقہ نے رسول عاشقہ نے صحابہ اہل بیت خدا کا واسطہ دیتا ہوں یہ جھاڑنا اور ڈانٹنا بند کر دو اپنی قبر و آخرت کی فکر کریں یوں کسی کا دل دکھا دیتے ہیں آپ بولے کہ میرے آپ اپنے نیچے والوں کو یاد کرو میں ابھی تھوڑا سا دو پانچ منٹ آپ کو یہ سمجھا دوں اپنے نیچے والوں کو یاد کرو بچے بیوی آپ کے ماتحت آپ کے ملازم نوکر یا آپ اسٹیٹس میں تھوڑا غریب ڈرائیور مالی اگر تنظیمی ذمہ دار ہیں تو بڑے ہیں تو آپ چھوٹے ذمہ دار جو آپ کے ماتحت ذمہ دار ہیں ان کو یاد تو کرو ایک بار کہاں کہاں کس کو جھاڑا تھا اگر وہی جس طرح آپ نے اس کو جھاڑا تھا اگر وہی آپ کو سنا دے تو آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی لوگ کہیں گے بے عزتی کر دی بھائی آپ جو بے عزتی عزت آپ ہی کی رہ گئی ہے عزت سیٹ کی ہے عزت شوہر کی ہے بیوی کی کوئی عزت نہیں ہے بچوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی بھرے بازار میں سب کے بیچ میں بچوں کو ذلیل کر دیا بچوں کی کوئی عزت نہیں ہے ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے آس پڑوس والوں کی کوئی عزت نہیں ہے آپ کے ساتھ دینی کام کرنے والوں کی کوئی عزت نہیں ہے اگر فیملی میں کوئی بڑا عہدہ مل گیا ہے آفس میں فیکٹری میں کوئی بڑا عہدہ مل گیا ہے حکومت میں کوئی بڑا عہدہ مل گیا ہے گھر میں کوئی بڑا عہدہ مل گیا ہے تنظیم میں کوئی بڑا عہدہ مل گیا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو کسی کی بھی عزت کو پامال کرنے کی اجازت مل گئی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کر فرماتے کہ مومن کی حرمت اس سے بڑھ کر ہے کعبے کی طرف کو پاؤں کرے تو ہم کو اچھا نہیں لگتا ادب بے ادبی ہے یہ اب مومن کو جو منہ میں آئے گا بولے گا مسلمان کے جیسے چاہے گا دل آزاری کریں گے میں آج آپ سب سے درخواست کرتا ہوں محرم کا مہینہ ہے امام حسین اور اہل بیت اطہار کی یاد منا رہے ہیں یعنی امام حسین کے نانا جان رحمت علی میاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کو تیز نظر سے نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے مذاق میں بھی جی ہاں سن لیجیے گا روایت کے خلاصے عرض کر رہا ہوں مذاق میں بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے یہاں تو سیریسلی اچھا یہ تو وہ جو معاشرے کے بڑے مہذب کہلاتے ہیں جو مہذب ہیں وہ تکلیف پہنچاتے ہیں باقی وہ جو غیر مہذب لوگ ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں یعنی جانور پر بھی ظلم کرنا حرام ہے تم تو انسانوں پر ظلم کر رہے ہو بنے گا کیا ہم لوگوں کا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب یہ سارے جن کو ہم نے زبان سے ہاتھ سے یا کسی بھی انداز سے غیر شرعی تکلیف پہنچائی ہے یہ سارے سن لو جتنے بھی آج گھروں میں ہیں فیضان مدینہ میں اللہ پاک میرے بھی گناہ معاف کرے اللہ پاک آپ کے بھی گناہ معاف فرمائے اور سارے سن لیں آپ کہ جن کو بھی زبان سے ہاتھ سے باڈی لینگویج سے آنکھوں سے جس بھی انداز سے جس کو بھی آپ نے بلا اجازت شرعی تکلیف پہنچائیے تصور کرے اگر وہ قیامت کے دن سارے جمع ہو گئے کہ یا اللہ اس نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہمیں اسے بدلہ دلا دے ارے کرو گے کیا ہم لوگ قیامت کے دن کیا کریں گے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے کہ اس ظلم کرنے والے کی نیکیاں سارے مظلوموں کو دی جائیں اور پھر یہ مظلوم کے گناہ اس ظالم پر لادے جائیں اور خدا نہ خواستہ حکم ہو جائے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو معاذ اللہ سما معاذ اللہ بنے گا کیا ہم لوگ یعنی یہ عام مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کی طرف کہہ رہا ہوں ذرا سوچو جس نے امام حسین پر ظلم کیا اس کا کیا حال ہوگا کربلا والوں پر ظلم کیا اس کا کیا حال ہوگا ان پردہ نشین اہل بیت اطہار کی خاتونوں پر جس نے ظلم کیا اس کا کیا حال ہوگا جس نے امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائیں اس کا کیا حال ہوگا جنہوں نے سواریوں پر بٹھا کر اہل بیت اطہار کو گھمایا ان کا کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا ان کا تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستا تم خود اجڑ گئے تمہیں ایسی سزا ملی جو بھی ظلم کرتے ہیں جو بھی ظلم کرتے ہیں مال کے نام پر، منصب کے نام پر، عہدے کے نام پر، اپنی فیملی سٹیٹس کے نام پر، آرگنائزیشن کے سٹیٹس کے نام پر، گھریلو سٹیٹس کے نام پر، برادری اور کمیونٹی کے اندر کسی مقام و مرتبے پر پہنچ کر جو بھی ظلم و ستم کرتے ہیں، ان سب کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، ہم سب کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور حقیقی طور پر میسج کر کے معافی مانگ لینی چاہیے، مل کر معافی مانگ لینی چاہیے، یاد کرے، اب یاد نہیں آتا، ارے تمہیں تمہارا قرضہ دینا یاد ہے، تمہیں دل دکھانا یاد نہیں ہے، جس کو 10 روپے بھی دیے نا وہ بھی یاد ہے، دل دکھانا یاد نہیں ہے، بھرے 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 مطلب کے لوگوں کے بیچ میں دل دکھائے، سب ملازم کے سامنے جھاڑ دیا آپ نے اس کو، سارے ملازمین کے سامنے اس کو بیچارے کو 2 ٹکے کا کر دیا، اللہ کی پناہ، وہ اوباش نوجوان جو چوکوں پر گلی کونوں پر بیٹھ کر لوگوں کو ستاتے ہیں اور ان کی دل آزاریاں کرتے ہیں اور آتے جاتوں کو تنگ کرتے ہیں، بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، بڑوں کو اغوا کر لیتے ہیں، جن ممالک سے ہو کر آیا ہوں ان ممالک میں سے بعض ممالک ایسے کہ لوگ گھروں سے نہیں نکلتے، جی ہاں گھروں سے نہیں نکلتے، جو کھاتے پیتے امیر لوگ ہیں یار اغوا ہو جاتے ہیں، کڈنیپ ہو جاتے ہیں، بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ظلم کیا پتہ نہیں بنے گا کیا ظلم کا، یعنی واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت اور حق پر قائم رہنا اور رائے خدا میں شہید ہو جانے کا جو سبق ہے، اگر اس کے سامنے یہ ہزاروں کا جو ظالموں کا جو ایک ہجوم جمع تھا، ان کے ظلم کو یاد کر کے وہاں سے بھی تو کوئی عبرت حاصل کرے، ابن زیاد کی حرکتوں سے کوئی عبرت حاصل کرے کہ کس طرح مال دنیا اور منصب کی محبت میں انہوں نے ظلم کیا، اس کو بھی تو کوئی یاد کرے، اور ایسے موقع پر بس حق پر قائم رہنے کے تعلق سے ہم سوچیں گے، سوچنا چاہیے، مگر اقتدار طاقت منصب کی وجہ سے یا کوئی بھی اپنا آفس فیکٹری گھریلو اسٹیٹس کہ بھائی نہیں کوئی بولے گا بڑا آدمی ہے، گھر کا بڑا آدمی ہے، دادا ہے، نانا ہے، تو دادا نانا کو اجازت تھوڑی ملے گی دل آزاریاں کرنے کی، دل دکھانے کی، کہ چلو یار دادا نانا ہے، چلو چھوٹے گھر کے کہہ دیں گے کہ یار چلو بڑے ان کو چھوڑ دو آپ نہ بولو، وہ تو نہیں بولیں گے، وہ جو دل دکھا تھا دادا نانا معافی نہیں مانگو گے، دادی نانی بولنے کی اجازت ہے، ساس کو دل دکھانے کی اجازت دے دی جائے گی، یا بہو کو دل دکھانے کی اجازت دے دی جائے گی، یا نند کو بھابھی کا دل دکھانے کی اجازت دے دیجیے، نہیں نہیں ابھی شاید میری باتیں سمجھ میں اتنی نہ آئے، مگر میں صرف یہی عرض کروں گا اللہ سے ڈرو، اور یہ زبان، یہ تقریباً 90% جو پرابلم ہے نا یہ زبان کی وجہ سے، خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ پاک نے صبر اور زبان پر قابو عطا فرمایا، من سماتا نہ جا جو چپ رہو سے نہ جات پائے، خوش نصیب ہے یقین مانے وہ شخص جسے اللہ پاک نے، یہ یاد کر لیں، جسے اللہ پاک نے زبان کی حفاظت اور صبر کی توفیق عطا کی کہ وہ صبر کر کے چپ ہو جاتا، مجھے پتا ہے، لیکن مجھے کہا کہ بس یار کیا کرے بولا نہیں جاتا، میں کہا نصیب والے جو بولا نہیں جاتا چپ، لیکن بس صرف اتنا کر لو کہ بولا نہیں جا رہا، اب صبر کرو، اب غیبت میں مت کرو، اچھا یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے کہ صبر نہیں ہوتا، چپ تو ہو گئے، خاموش ہو گئے، مگر صبر نہیں آیا، اللہ پاک صبر عطا کرے، اللہ پاک صبر عطا کرے، بھائی آپ نے کچھ بولا نہیں، چلو چھوٹا بڑا جو بھی ہے آپ نے کہا یار نہیں مجھ سے نہیں بولا جاتا، چلو اب چپ ہو گئے، تو بھائی تو چپ ہو گئے تو اللہ کے بندو صبر بھی تو کرو نا، آپ نے دل دکھا کر گناہ نہیں کمایا، غیبت کر کے جو گناہ کمایا اس کا، اب یہ صبر نہیں ہوتا، صبر تو کرنا پڑے گا، امام حسین نے صبر سکھایا ہے، کربلا نے صبر سکھایا ہے، شہداء کربلا نے صبر سکھایا ہے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر سکھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا کوئی نہیں ستایا گیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، صبر کی تلقین کی ہے، صبر کا پیغام دیا ہے، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، یہ صبر ہی تھا جو آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے. یہ صبر ہی تو تھا. صبر کا انعام ملتا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ زبان تو روک کر, دل آزاری سے تو بچ گئے, زبان کی طرف سے جو اس کے اوپر جو فائر ہوتا, یعنی اس کو تو آپ نے کچھ نہ کہا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, نہ کہا, ایک بڑا فتنہ رک گیا, اب چپ ہو گئے. مگر کسی کے ساتھ غیبت کر کے جو گناہ میں پڑ گئے اس کا, تو صبر کرنا ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے صبر کی نعمت سے مالا مال کرے. جو بزرگوں نے صبر کیا, اولیاء کرام امام حسن مشتبہ نے صبر کیا, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر کیا, مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ نے صبر کیا, صدیق اکبر نے صبر کیا, فاروق اعظم نے صبر کیا, عثمان غنی نے صبر کیا. جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا اور آپ شہید ہوا, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین تھے, آپ نے صبر کیا. اور آپ کا صبر کی جو واقعہ ہے, ان کی سیرت کے عنوان پر کبھی بیان ہوگا, یہ کتنا بڑا صبر کا واقعہ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا تھا. اس سے پہلے کی جتنے معاملات ہیں اس پر آپ کی صبر کی باقاعدہ پوری باتیں ہیں. تو یہ صبر کرنے والوں کی باتیں, صبر کرنے والوں کے واقعات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا, صبر کے واقعات. انبیاء کرام نے صبر کیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام نے صبر کیا, بڑے بڑے انبیاء کرام کے واقعات جو صبر کرنے کے واقعات, پریشانی کے وقت صبر کرنا, پھر صبر کا اجر. میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو صبر کے اجر بھی بیان کیے کہ صبر کا کتنا زیادہ اجر ہے. تو اللہ کرے کہ جب ہم یہاں سے اٹھے جائیں تو ہم صبر کرنے والوں میں ہوں, ہم صبر کریں گے. اے کوئی صبر کی نیت بنتی ہے؟ ارے کیسے, کوئی سب ایک ایسا کیا صبر, سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں, کیسے صبر کریں گے بھائی؟ چپ 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 کیا ہو جائیں گے؟ ایک چپ سو سکھ, آپ کا بھی سکھ دوسرے کا بھی سکھ. یہ گھر میں موجود بھی سن لیں اور یہاں موجود بھی اسلام میں سن لیں. جب آپ علاقے میں جائیں, محلے میں جائیں, گھر میں جائیں, جہاں بھی جائیں, اب آپ صابر بن کے جائیں. خالی نام کا صابر نہیں بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد صابر ہے. اچھا بھیا صبر ہے تو یہ وہ صابر نہیں, نام کا صابر نہیں, بھلے نام صابر نہیں ہے مگر بندے کا کردار صابر والا ہونا چاہیے. پریشانی آئی, مصیبت آئی, کوئی دکھ آیا, کوئی تکلیف آئی, ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور صبر کر کے اجر کمانا ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرماتا ہو. جو صبر نہیں کرتا اس کے لیے بھی پریشانی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا, مصیبت ایک ہوتی ہے, مصیبت ایک ہوتی ہے, لیکن جب وہ کسی پر پہنچے اور وہ صبر نہ کرے تو دو بن جاتی ہیں. کیسے؟ ایک تو وہی مصیبت, دوسری مصیبت صبر کے اجر کا ضائع ہونا. یہ مصیبت پہلی مصیبت سے بڑھ کر ہے. اگر ہم مصیبت پر صبر کرتے تو ہمارا مصیبت پر صبر بھی ہو جاتا اور اس کا اجر بھی ملتا. اب چیخا چلایا, مارا پیٹ کیا, جو بھی کچھ کیا آپ نے, تو جو اجر ملنا تھا وہ تو گیا نا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی ہمارے جیسا آدمی آ کے بولے گا, ارے بھائی جان صبر کرو, تو آپ جیسا آدمی یہی جواب دے گا, ارے بھائی ٹھیک ہے اب صبر ہی کرنا ہے. اب صبر تھوڑی کرنا ہے, ہو گیا جو ہونا تھا. گاڑی لگی پیچھے سے, اتر کر سارا مطلب معاملہ کیا, خوب ہڑاوڑی کر دی, کسی نے آگے بولا بھائی ہم صبر کرو, بھائی صبر صبر کہاں کیا بھیا آپ نے, اتر کر جو کچھ کرنا تھا کر تو دیا, لڑائی جھگڑے کر تو دیے. صبر کرنے والا کبھی جھگڑے کرتا ہے یار, لڑائی کرتا ہے, تڑیا مڑیا دیتا ہے, بدماشیاں کرتا ہے صبر کرنے والا؟ ارے صبر کرنے والا تو شریف ہوتا ہے. ہم سب یہاں سے صبر کا پیغام لے کے جائیں گے. امام حسین کی یادیں منانے والوں, صبر کا پیغام لے کے جاؤ. کربلا کے میدان میں صبر کی, برداشت کی وہ داستان آپ نے رقم کی کہ کون آج کر سکے گا ایسا.
ہم تو آتی کیا ہے ہم پر مصیبت, مصیبت کی نیم بھی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں آسانی عطا فرمائے, اللہ پاک دکھ تکلیفوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے, لیکن جو مقدر میں ہے, جو ہے اس پہ بندہ صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. اللہ پاک صبر کرنے والوں میں ہمیں کرے. اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار کی برکتیں, خلفائے راشدین کی برکتیں, آقا کے ہر صحابی کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیے, سنتوں پر عمل کرتے رہیے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے. مدنی قافلے خود صبر کرنے کا حوصلہ اور صبر کرنے کا درس دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں.